السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور فیس بک بلٹن کے لیے کیمرے پر ہیں فواد الیاس۔ پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ امریکہ نے پاکستان میں سرگرم کل عدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیموں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق، بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گردی تنظیم قرار دینے کا اقدام تنظیم کی طرف سے پاکستان میں چینی تنصیبات اور دیگر اہداف کو نشانہ بنانے پر کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور 12 دیگر افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر اور جرمنی کریں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں یورینیم کی بلند ترین سطح پر افزودگی شروع کر دے گا، اگر اسے 2015 کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والوں کی طرف سے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جاتی۔ اور اقوام متحدہ اور افریقی یونین نے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں افریقی پناہ گزینوں کے حراستی مراکز پر ہونے والے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں کم سے کم 40 افراد ہلاک اور 80 افراد زخمی ہو گئے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان میں سرگرم کل عدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیموں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق، بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گردی کی تنظیم قرار دینے کے اقدام سے تنظیم کی طرف سے پاکستان میں چینی تنصیبات اور دیگر اہداف کو ہدف بنانے پر کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD نے کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور 12 دیگر افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔ CTD کے ترجمان کے بیان کے مطابق، کل عدم جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کے لیے مالی وسائل جمع کرنے کے الزام کے تحت 23 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوں گے، جس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر اور جرمنی کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق، بظاہر یہ بات چیت طالبان کی شرائط پر ہو رہی ہے، کیونکہ اس بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ سرکاری حیثیت میں شرکت نہیں کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے مارکس پوٹسل کے مطابق، ان مذاکرات میں شرکت کرنے والے اپنے ذاتی اور مساوی حیثیت میں ان مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ منگل کے روز انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان مذاکرات کی میزبانی قطر اور جرمنی مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں یورینیم کی بلند ترین سطح پر افزودگی شروع کر دے گا، اگر اسے 2015 کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والوں کی طرف سے پابندیوں میں مزید نرمی نہیں کر دی جاتی۔ ممبئی اور اس کے مضافات میں گزشتہ 3-4 دنوں سے شدید بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی ٹھپ ہو گئی۔ متعدد حادثات میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے، اور ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرین کی خدمات بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ فضائی خدمات پر بھی اثر پڑا ہے۔ سن 2005 میں آنے والے بدترین سیلاب کے بعد پہلی بار اس قدر بھاری بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن، بس اڈے، ایئرپورٹ اور دیگر مقامات تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بلاڈ ایسٹ اور کلیان میں مکان اور دیوار منہدم ہو جانے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متعدد افراد زخمی ہیں، جن کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کے روز کہا کہ ایران آئندہ چند روز میں یورینیم کی بلند تر سطح پر افزودگی شروع کر دے گا، بشرطے کہ اسے 2015 کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والوں کی طرف سے پابندیوں میں مزید نرمی نہیں دی جاتی۔ 2015 کے سمجھوتے کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر حد مقرر کی گئی تھی۔ اس سمجھوتے کا مقصد ان خدشات کو دور کرنا تھا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایران کے پروگرام پر لاگو پابندیوں میں یورینیم کی افزودگی کو 3.67% شرح سے سے زائد افزودہ کرنے پر پابندی تھی کیونکہ یہ سطح جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کافی ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ ایران 3.67% شرح سے بلند تر سطح پر یورینیم کی افزودگی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بھاری پانی کے ری ایکٹر عراق کی تعمیر کا کام بھی دوبارہ شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس منصوبے کا کو بھی 2015 کے بعد روک دیا گیا تھا۔ اور اقوام متحدہ اور افریقی یونین نے لیبیا کے دارالحکومت کے مضافات میں واقع ایک حراستی کیمپ پر فضائی حملوں کی مذمت کی ہے جس میں کم سے کم 40 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے ہیں۔ طرابلس کے مضافاتی علاقے میں ہونے والے اس فضائی حملے میں پناہ گزینوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور امریکہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی انسپیکٹر جنرل کی ایک نئی رپورٹ میں ٹیکسس میں پناہ گزینوں کے پرہجوم حراستی مراکز کی صورتحال کو افسوسناک قرار دیا گیا ہے، اور کیمپ کے ایک اعلی منتظم نے کہا ہے کہ انہیں اپنے عملے کی سلامتی کے بارے میں خدشات ہیں کیونکہ صورتحال کسی وقت بھی بے قابو ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فیس بک سے ہمارا یہ لائیو بلٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو اور ویب پر آپ ہمارا یہ پروگرام سنتے رہیں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، کچھ ہیڈ لائنز آپ سن چکے ہیں، تو آئیے انہی سے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ رپورٹوں کا۔ امریکہ نے پاکستان میں سرگرم قلعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیموں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اقدام تنظیم کی طرف سے پاکستان میں چینی تنصیبات اور دیگر اہداف کو نشانہ بنانے پر کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ محمد جلیل۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA ایک مسلح تنظیم ہے جو خاص طور پر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بناتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر موجود تنظیم کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور امریکی شہریوں پر اس تنظیم کے ساتھ لین دین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ BLA نے گزشتہ سال متعدد دہشت گرد حملے کیے، جن میں اگست 2018 کا خود کش حملہ بھی شامل ہے جس میں بلوچستان میں متعین چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ نومبر 2018 میں کراچی میں چین کے قونصل خانے پر حملہ اور مئی 2019 میں بلوچستان میں گوادر کے ایک ہوٹل پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار زائد حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی پر نہ صرف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات تھے بلکہ یہ تنظیم پاکستان میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ جس وقت میں ہوا ہے یہ، وہ بھی کافی اہمیت ہے کیونکہ اس وقت پاکستان اور امریکہ میں طالبان سے بات چیت جو چل رہی ہے اس پہ کافی ایک حد تک جو ہے ایک آمانگی سے موجود ہے، کوآپریشن موجود ہے۔ تو ایک تو یہ بھی میرے خیال کوئی پروکو ٹائپ چیز لگتی ہے میرے خیال یہ کہ، اور یہ جو اس وقت اناؤنس ہوا ہے جبکہ عمران خان کی وزٹ ہونے والی ہے جولائی میں، اسی مہینے آخر میں، تو اس کی بھی ایک سگنیفیکینس ہے۔ میرے خیال اوور آل جو ہے یہ ایک اچھا اثر پڑے گا اس کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان۔
تجزیہ کار زائد حسین کا مزید کہنا ہے کہ اب بین الاقوامی برادری کی بھی یہ توقع ہوگی کہ پاکستان اپنے ہاں مبینہ طور پر سرگرم دیگر عسکریت پسند عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گا۔
پاکستان کے اوپر بھی ایک لحاظ سے دباؤ اور بڑھے گا کہ جو باقی تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں جن کو گلوبل ٹریس کیا گیا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی تیز کی جائے. تو یہ ہے کہ میرے خیال یہ اس وقت جو اقدام اٹھایا امریکہ نے اس کی یہی سگنیفیکینس ہے کہ پاکستان سے افغانستان یا طالبان ان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے اس میں, اور اوور آل جو ہے میرے خیال یہ کہ یہ تھوڑی سی جو ہے اشارہ دیتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ٹینشن کی صورتحال تھی اس میں کمی آئے گی.
دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ بی ایل اے حالیہ عرصے میں ملک میں کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہے اور اس تنظیم کو 2016 سے پاکستان میں کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. بیان میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کیے جانے سے بی ایل اے کی کاروائیوں میں کمی ہوگی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کی طرف سے کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور 12 دیگر افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. لاہور سے قمر ضیاء کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے.
انسداد دہشت گردی محکمے کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق تنظیموں میں دعوت الارشاد ٹرسٹ, معاذ بن جبل ٹرسٹ, الانفال ٹرسٹ, المدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور الہم ٹرسٹ کے نام بھی کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل ہیں. ترجمان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمام تنظیموں پر ٹرسٹ کے نام پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے رقوم اکٹھے کرنے کے الزامات ہیں. ترجمان کے مطابق ان تنظیموں اور ان کے سربراہوں کے خلاف صوبہ پنجاب کے 3 شہروں لاہور, گجراوالا اور ملتان میں مقدمات درج کیے گئے ہیں. مقدمات میں حافظ محمد سعید, عبد الرحمان مکی, امیر حمزہ, محمد یحییٰ عزیز اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے. سی ٹی ڈی کے ترجمان نے بتایا کہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کل 23 مقدمات درج کیے گئے ہیں, جبکہ جماعت الدعویٰ, لشکر جھنگوی اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سربراہوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ نے ان مقدمات کے سلسلے میں جماعت الدعویٰ کا موقف جاننے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو ان کے نمبروں پر رابطہ نہیں ہو سکتا. جماعت الدعویٰ کے مرکزی عہدیداروں نے اپنے ٹیلی فون نمبرز بند کر رکھے ہیں. جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو حکومت پنجاب نے ان دنوں 16 ایم پی او کے تحت نظر بند کر رکھا ہے. تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سمجھتی ہیں کہ ایسی تنظیموں کے خلاف جب بھی کیس بنتے ہیں تو ثبوت مہیا نہیں کیے جاتے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد ولید سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان تو کبھی بھی ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اب عالمی دباؤ اور ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے احمد ولید نے کہا کہ یہ جو ایکشن حکومت لے رہی ہے, بھلے یہ ایکشن نرم ہے یا دکھاوے کے ہیں, لیکن اس کے باوجود حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کی سرگرمیاں محدود ہوئی ہیں.
تو پاکستان نے یہ پالیسی بنا لی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں, ملک ہیں, ان کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے کرنے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں ریجنل کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھانی ہے, اس کے بغیر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ اوپر لیول پہ یہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں اور پالیسی لیول پہ یہ چیزیں ضرور ڈسکس ہو رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے انہوں نے آہستہ آہستہ کرنا ہے یا ہم سے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک دم سے آپریشن کر کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم پریشر نہیں ڈال سکتے, اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے گزشتہ ہفتے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے جرم میں کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 12 افراد کو سزائیں سنائی تھیں. سزا پانے والے افراد میں جماعت الدعویٰ اور جیش محمد سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جمعیت علماء اسلام افے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں بظاہر جمہوری حکومت ہونے کے باوجود ملک میں عدم استحکام پر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی. وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایسے حالات میں غیر جانبدارانہ انتخابات ہی واحد حل ہے, کیونکہ موجودہ حالات سے عوام فوج کو نجات دھندہ تصور نہیں کرے گی, اس لیے ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں اس انٹرویو کے چند اقتباسات.
وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں غیر جانبدار انتخابات ہی واحد حل ہیں اور حکومت کے خاتمے کی صورت میں عوام فوج کو نجات دہندہ تصور نہیں کرے گی, اس لیے ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا.
اس حکومت کے خلاف جو لوگوں کی ناراضگی ہے وہ صرف حکومت تنہا نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں لوگ۔
انہوں نے کہا کہ فوج کی رائے کا احترام ہے لیکن اختیار اگر سیاستدان کا ہے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔
اگر سیاستدان کا اختیار ہے تو اس کے حوالے کیا جائے تب ملک چلے گا۔ تو سول اور ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ اپنے اپنا ایک دائرہ کار رکھتے ہیں اور اپنا اپنا ماحول رکھتے ہیں، اسی ماحول میں اگر ہم مل کر کام کرنا چاہیں تو تب ہمارا باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔
افغان امن عمل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے زیادہ پر امید نہیں اور مایوس بھی نہیں ہیں، اور اس حوالے سے کئی مراحل درپیش ہیں جن پر سنجیدہ پیش رفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پوری دنیا سے اپنی افواج کو مکمل طور پر واپس بلانا چاہتا ہے یا ان ممالک میں علامتی موجودگی رکھنا چاہتا ہے، اور اسی بنا پر اسے طالبان کو فریق تسلیم کرنا پڑا اور ان سے بات چیت کر رہا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں پر کرپشن کے مقدمات اور گرفتاریوں سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ گرفتاریوں سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی بلکہ انہیں جلا ملتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار اور شفاف الیکشن کی ملک کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس میں مستقبل کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے رہبر کمیٹی قائم کی ہے، اور اگر سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہیں تو ایسی فضا قائم ہو جائے گی جسے عوام کی بھرپور تائید حاصل ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں میں بد اعتمادی کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ عام انتخابات 2018 کے فوراً بعد اپوزیشن جماعتوں نے جو موقف طے کیا اور اس کے مطابق جو بیانیہ بنایا اس سے انحراف کیا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کے ووٹ بینک میں مسلسل کمی پر متحدہ مجلس عمل کے صدر کا کہنا تھا کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ مذہبی حلقوں کی نشستیں کم کر کے مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پاکستان ایک لبرل ملک ہے، اور مذہبی جماعتوں کی تو ایوان میں کل 10-15 نشستیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتیں ملین مارچ کرتی ہیں اور جمعیت علماء اسلام بیک وقت 50 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے تو یہ اس تاثر کی نفی ہوتی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یورپی یونین کے رہنماؤں نے دو خواتین، جرمن وزیر دفاع اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی موجودہ سربراہ کرسٹین لگارڈے کو یورپی یونین کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کرنے کے لیے چن لیا ہے، جس کے بعد امیدواروں میں ایک گمبھیر تعطل کا خاتمہ ہو گیا۔ پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برانڈ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یورپی یونین کی تاریخ میں پہلی بار بلاک کے دو سب سے طاقتور عہدوں کی قیادت خواتین کریں گی، جن کی نامزدگی کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری لازمی ہوگی۔ یورپی لیڈر کئی ہفتوں کی اس گرما گرمی کا خاتمہ کرتے ہوئے جو جغرافیائی اور سیاسی اختلافات کی عکاس تھی، جرمن وزیر دفاع اوزلا وان ڈر لائن کو یورپی کمیشن کے ایگزیکٹو بلاک کی اگلی صدر کے طور پر چننے کے لیے متفق ہو گئے، جبکہ سابق فرانسیسی وزیر مالیات اور آئی ایم ایف کی موجودہ سربراہ کرسٹین لگارڈ کو یورپ کے طاقتور سینٹرل بینک کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا۔ بیلجیم کے قائم مقام وزیر اعظم چارلز مشیل کو ایک تیسرے منصب یورپی کونسل کے صدر کا عہدہ پر کرنے کے لیے چنا گیا۔ یہ کونسل یورپی یونین کے ملکوں کے سربراہوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم جوزیف بوریل کو بلاک کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کے لیے چنا گیا۔ ان تمام نامزد امیدواروں کا تعلق یورپی یونین کے بانی رکن ملکوں سے ہے۔ 28 رکنی بلاک کو ابھی ایک اور اہم عہدہ پر کرنا ہے، اور وہ ہے یورپی یونین کی نئی پارلیمنٹ کے سربراہ کا عہدہ۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جلد ہی ایک امیدوار کو نامزد کر لیا جائے گا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس امیدوار کا تعلق مشرقی یورپ سے ہو۔
est aussi le fruit d'une entente franco-allemande profonde. Nous n'avons cessé avec la chancelière Merkel.
فرانسیسی صدر میکرون نے ان نامزدگیوں کو یورپی یونین کے سب سے طاقتور ارکان فرانس اور جرمنی کے دوستانہ اتحاد اور مختلف سیاسی دھڑوں کے بلاک کے اتحاد کے ایک ثمر کے طور پر اس کا خیر مقدم کیا۔ جرمن چانسلر انگلا مرکل نے بھی یورپی یونین کے اتحاد کے جذبے کو سراہا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب جبکہ یورپی یونین اپنے سب سے بڑے بحران بریگزٹ پر جاری مذاکرات سے نمٹنے کے لیے واپس آ رہی ہے، آنے والے ہفتوں میں اتحاد در حقیقت انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئندہ برس 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے اب تک 20 سے زائد امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں اور ان کے درمیان پہلا ٹیلی ویژن مباحثہ بھی ہو چکا ہے. اس مباحثے کی نمایاں بات کیلیفورنیا کی سینیٹر کملا ہیرس کا سابق نائب صدر اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو نشانے پر رکھنا تھا. اس دلچسپ مباحثے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی جائزاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
پچھلے ہفتے این بی سی ٹیلی ویژن نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدواروں کے درمیان ایک مباحثہ نشر کیا. یہ مباحثہ 2 دن جاری رہا اور اس دلچسپ مباحثے کے بعد رائے عامہ کے ایک تازہ جائزے کے مطابق کیلیفورنیا کی امیدوار سینیٹر کملا ہیرس خاصی نمایاں رہیں. انہوں نے اپنے ایک مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا. سی این این کے جائزے کے مطابق کملا ہیرس کی مقبولیت اب دوسرے نمبر پر آ چکی ہے. انہوں نے اپنی بحث کے دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن کی نسل پرستی کو نشانہ بنایا. 1970 کے عشرے میں اسکولوں تک پہنچانے والی بسوں میں بچوں کو بلا امتیاز سوار کرانے کے حکومتی فیصلے کی جو بائیڈن نے مخالفت کی تھی. انہوں نے جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا,
You also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California.
سینیٹر کملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ آپ حکومت کے بسوں کے اقدام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک تھے. اس زمانے میں کیلیفورنیا کی ایک بچی جو دوسری جماعت کی طالبہ تھی اس مخالفت کا نشانہ بنی, اور وہ بچی میں خود تھی. جو بائیڈن نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہری حقوق کے علمبردار ہیں. سابق سینیٹر اور سابق نائب صدر کے طور پر ان کا کردار اس رویے کا شاہد ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ میں توسیع کی حمایت کی. ہمیں سینٹ میں 98 ووٹوں میں سے 98 ووٹ ملے. میں نے سختی سے اس بات کی حمایت کی کہ کسی کو ووٹ کے حق سے محروم نہ رکھا جائے. بہرحال اس مباحثے کے بعد کملا ہیرس کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور عوامی سطح پر ان کی جرت مندانہ گفتگو کے چرچے ہو رہے ہیں. اب یہ مقبولیت کے لحاظ سے جو بائیڈن سے ذرا پیچھے اور دوسرے نمبر پہ ہیں, جبکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں میں سینیٹر برنی سینڈرز, سینیٹر الیزابتھ وارن جیسے تجربہ کار سیاستدان ہیں. تجزیہ کار جان فورچیئر کا خیال ہے,
I think Kamala Harris really did come out of this debate pretty well. Joe Biden is a front runner.
میرے خیال میں کملا ہیرس نے اس مباحثے میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے. افریقی امریکی برادری نے اس کو کافی سراہا ہے. اس مباحثے کے بعد ان کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے. اب تک ڈیموکریٹ امیدواروں میں جو بائیڈن سب سے آگے اور ممتاز تصور کیے جا رہے تھے, لیکن اب ان کی اولیت مشکوک ہوتی جا رہی ہے. ایک اور تجزیہ کار کائل کونڈک کہتے ہیں,
And it'll be a test for Biden as to whether he can maintain his level of support. You know,
اب یہ جو بائیڈن کا امتحان ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی حمایت کو قائم رکھیں گے, کیونکہ ان کی شہرت کا دار و مدار وہ دور ہے جب وہ صدر اوباما کے عہد صدارت میں نائب صدر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے تھے. رائے عامہ کے جائزے میں یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن کو ایک معتدل مزاج لیڈر سمجھا جاتا ہے, اور صدر ٹرمپ کے مقابلے میں یہ ایک جاندار امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں. ایموری یونیورسٹی کی اینڈرا گلسپی کہتی ہیں,
What Biden is kind of banking on is the fact that there are lots of moderate primary voters.
بائیڈن اپنے ان ووٹرز پر بھروسہ کر رہے ہیں جو معتدل اور آزاد خیال ہیں, مگر برنی سینڈرز یا الیزابتھ وارن جتنے آزاد خیال نہیں ہیں. یہ لوگ یقیناً جو بائیڈن کو ترجیح دیں گے. ڈیموکریٹ امیدواروں کے درمیان اگلی ٹیلی ویژن بحث اس مہینے کے آخر میں ہوگی, اور امید ہے کہ اس بحث میں صورتحال مزید واضح ہوتی جائے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت چلانے حاضر ہے. کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو دنیا بھر میں انتہائی عام پیدائشی نقص ہیں. پیدائش سے پہلے یہ ممکن ہے کہ بچوں کے ہونٹ کٹے ہوں یا پھر تالو مناسب طور پر جڑے ہوئے نہ ہوں. حمل کے 6 سے 11 ہفتے کے دوران عام طور پر ہونٹ اور تالو مناسب طور پر جڑ جاتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچے کٹے ہونٹوں یا تالو کے نقص کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر عام طور پر اس کو جوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو جوڑا نہ جائے تو بچے کی صحت کو سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. ممکنہ طور پر اس کی زندگی کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کم آمدن والے ملکوں میں اس نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں کٹے ہونٹوں اور تالو کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی ہے. ڈاکٹر البرٹو بچوں کی پلاسٹک سرجری کرتے ہیں اور واشنگٹن میں چلڈرنز نیشنل میڈیکل سینٹر میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
My partner and I, we average over 100 primary cases per year, meaning we probably do
ڈاکٹر البرٹو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی اور میں ہر سال اوسطاً 100 سے زائد کیسز کی دیکھ بھال کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ہفتے ہمیں غالباً 1 سے 2 کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے. امریکہ میں تقریباً ہر 1500 بچوں میں سے ایک تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا دار و مدار نسل پر بھی ہوتا ہے. افریقی نسل کے بچوں میں اس کا امکان کم ہوتا ہے. آپ سمجھیے تقریباً ہر 1200 بچوں میں سے ایک. یونیورسٹی آف صدرن کیلیفورنیا کے ڈاکٹر یانگ چائے نے ایک ایسے جینیاتی رابطے کے بارے میں معلوم کیا ہے جو کٹے ہونٹوں میں 30% تک کا ذمہ دار ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایشیائی بچوں میں اس نقص کا خطرہ زیادہ ہے. ڈاکٹر چائے کہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں اس پیدائشی نقص کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایشیائی نسل میں اس کی اوسط ہر 700 میں سے ایک ہے. ان بچوں کو اکثر تعصب کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ وہ مختلف نظر آتے ہیں, لیکن کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کی پیچیدگیاں سرجری کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بولنے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے مسائل اور دیگر مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. تالو کے نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے چوسنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. غذائی کمی کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے. اس طرح ممکن ہے کہ 8 یا 9 سال کی عمر کا بچہ 3 یا 4 سال کی عمر کا دکھائی دے. آپریشن اسمائل جیسے فلاحی ادارے اس طرح کے پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی مدد کرتے ہیں. اس ادارے کے بانی ڈاکٹر بل میگی کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم نے اپنے اس مشن کو توسیع دی ہے. اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا,
Up until about 1999, all of our volunteers pretty much came out of the United States. Today, 80% of our volunteers
ڈاکٹر میگی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1999 تک ہمارے تمام رضاکار امریکہ ہی سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت ہمارے 80% رضاکاروں کا تعلق دنیا بھر کے 70 یا 80 ملکوں سے تھا. اس لیے ہمارے مشن کا غالباً 70 سے 80% کام مقامی لوگ اپنے ملکوں ہی میں کرتے ہیں, اور انہوں نے ہم سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے. ہمارے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاحی ادارے ابھی بھی کٹے ہونٹوں اور تالو کی 80% سے زائد سرجری ویتنام میں کرتے ہیں. کم آمدن والے بیشتر ملکوں میں طبی اخراجات کی ادائیگی علاج سے پہلے کرنا ہوتی ہے, اور زیادہ تر خاندان سرجری کے اخراجات اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. میگی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے.
It's given us this incredible opportunity to understand how the infrastructure of surgery is so important.
ان کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے کا بے مثال موقع ملتا ہے کہ سرجری کے لیے انفراسٹرکچر کتنا اہم ہے. یوں دنیا بھر کے ملکوں میں اس انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. اگرچہ جینیاتی عوامل کٹے ہونٹوں جیسے نقص میں تقریباً 30% ذمہ دار ہوتے ہیں, اور پھر ماں کی صحت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے, پھر بھی سائنسدان اب بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اصل اسباب کا پتہ چلایا جا سکے, اور انہیں امید ہے کہ اس طرح ایک دن ایسا آئے گا جب بچوں میں اس پیدائشی نقص کو بھی روکا جا سکے گا. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
اور آئیے پہلے آپ کو کچھ شہ سرخیاں بتاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مزید خبریں اور رپورٹیں پیش کریں گے. بھارت میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے عام انتخابات میں اپنی پارٹی کی مسلسل دوسری شکست کے بعد استعفیٰ دے دیا. گاندھی دسمبر 2017 سے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے, اور وہ اس فعال سیاسی خاندان کے ایسے چوتھا فرد بننے کی کوشش کر رہے تھے جو وزیر اعظم منتخب ہو سکے. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں 2020 مردم شماری میں شہریت کا سوال شامل کرنے کی منصوبہ بندی ختم کر دی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کا مردم شماری بیورو اب 10 کروڑ سے زائد امریکیوں کو بھیجنے کے لیے فارمز کی چھپائی شروع کر دے گا. اس سے پہلے ٹرمپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا ہر 10 برس کے بعد مردم شماری کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. یہ تاخیر وفاقی قانون کی خلاف ورزی ہے. سپریم کورٹ نے انتظامیہ کی طرف سے مردم شماری میں شہریت کا سوال شامل کرنے کی درخواست کے خلاف فیصلہ دیا تھا. اور آئیے اب اگلے اعلان کی طرف چلتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری نشریات میں آپ اس وقت نیوز شو میں آپ خبریں سن رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں رات کے شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک بار بلٹن کے ساتھ میں حاضر ہوں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے چھم سیکٹر میں ایل او سی کے قریب ایک دھماکے میں پاکستان کے 5 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے. آپ کو ہم مظفر آباد لے چلتے ہیں. روشن مغل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم روشن صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے. ابھی ابھی خبر تھی کہ پاکستان کے 5 فوجی علاقے ہوئے ایل او سی پر دھماکے کے نتیجے میں. تفصیلات کیا ہیں کچھ بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو.
جی وہاں کے حکام سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایل او سی سے چند گز کے فاصلے پہ پاکستان آرمی کی ایک سردی چوکی کے قریب یہ بارودی دھماکہ خیز مواد جو دھماکہ ہوا ہے اس سے ان کے 5 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 1 زخمی ہوا ہے. مرنے والوں میں 2 فوجیوں کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہے اور یہ وہی علاقہ ہے بمبر کا علاقہ ہے پاکستانی کشمیر کا. یہ ضلع بمبر ہے سردی ضلع کہ جہاں پہ 27 فروری کو یہاں پہ ڈاگ فائٹ کی ہوئی تھی پاکستان ایئر فورس کی اور انڈین ایئر فورس کے طیارے یہاں پہ ہوئی تھی اور ایک طیارہ بھی یہاں پہ مار گرایا گیا تھا اور پائلٹ جو تھا وہاں سے اس علاقے سے اس کے قریب کے علاقے سے گرفتار ہوا تھا. تو پاکستان کی طرف سے پاکستان آرمی کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ جو آج دھماکہ ہوا ہے یہ بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن کے اوپر جو فائر بندی کا معاہدہ ہے اس کی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور بھارت کا یہ جو ان بقول آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کا شاخصانہ ہے. اور وہاں کے جو حکام سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ علاقہ بہت دور ہے سول آبادی سے بہت دور
جی
ہے
میرا یہ سوال تھا
زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہے.
اچھا شہری آبادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. بہت بہت شکریہ روشن مغل صاحب. جیسے جیسے ہمیں اور اطلاعات اس کے بارے میں موصول ہوں گی ہم آپ تک پیش کریں گے. بہت شکریہ روشن مغل کا. آئیے اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. بدھ کے روز شام کو تربیلا جھیل میں ایک کشتی ڈوب گئی. 7 میں 14 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے توربیلا ڈیم میں بدھ کے روز مسافروں سے بھری ایک کشتی کے الٹنے سے متعدد افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. ہری پور ضلع کے انتظامی عہدیداروں نے اب تک 7 افراد کو زندہ بچانے اور 5 کی لاشیں نکالنے کی اطلاع دی ہے. ہری پور سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی ملک اقبال نے وائس آف امریکہ کو اس حادثے کی تفصیلات بتاتی ہوئی کہا.
جی یہ آج جو مسافر کشتی ہے تورغار سے ہری پور آ رہی تھی جب یہ تھانہ ناڑا مزئی کی حدود برک کی پہنچی ہے تو اوور لوڈنگ کی وجہ سے یہ کشتی الٹ گئی ہے اور اس کشتی میں 45 سے 50 سے زائد لوگ سوار تھے جن میں خواتین بچے اور مرد شامل تھے اور ساتھ اس پہ 50 کے قریب بکریاں 12 بیل اور دیگر اشیاء بھی لوڈ تھی. تو اس میں اس طرح ہوئے حادثے کے بعد موقع پر موجود لوگوں نے 7 لوگوں کو ریسکیو کر لیا تھا جبکہ اس وقت تک 3 بچوں اور 2 مردوں سمیت 5 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں جبکہ 35 سے 36 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں اور ریسکیو کی ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں. اور اس میں پاک آرمی کے ایس ایس جی کمانڈو آ چکے ہیں تربیلا ڈیم کے اور پشاور نوشہرہ کے جو غوطہ خور ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. ریسکیو 112 کے اہلکار بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اور امدادی کروائیاں ابھی تک جاری ہیں اور جو لاپتہ افراد ہیں ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا جبکہ جو کشتی کا ڈرائیور تھا جس کا نام نصیب اللہ والے شاہد اللہ بتایا جا رہا ہے اس کو زندہ پولیس نے حراست میں لے رکھا ہے.
وزیر اعلی محمود خان اور صوبائی وزیر مواصلات اکبر ایوب خان نے بھی کشتی کے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم دیا ہے. شمیم شاہد وائس آف امریکہ پشاور.
اور لاہور ایئرپورٹ پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہیں. پولیس کا کہنا تو یہ ہے کہ واقعہ ذاتی رنجش کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان موجود ہیں. السلام علیکم ضیاء.
جی وعلیکم السلام.
جی ضیاء, یہ ایئرپورٹ پر جو فائرنگ ہوئی اس کے بارے میں تفصیل بتائیے گا.
دیکھیے, یہ گزشتہ 1.5 سال میں لاہور ایئرپورٹ پر فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے, اور آج دو شخص جو ہے وہ عمرہ کر کے آئے, تو جس پر جو ہے کچھ جو وہاں پہ پہلے سے موجود جو اسلحہ بردار لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں دو افراد موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور جبکہ دو زخمی ہیں. پولیس کے مطابق جو دو افراد جو جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان کی شناخت زین اور اکرم نامی ہوئی ہے, اور پولیس نے کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ کسی ذاتی دشمنی کا لگتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہی دو جو افراد ہیں ان کے گروہوں کے درمیان فائرنگ ہوتی رہی ہے, اور ایک گروہ کے جو فرد تھے بابر بٹ ان کو قتل کیا گیا تھا. لیکن جب ہم نے ایس ایف حکام سے یہ پوچھا کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی تو ایس ایف کے پاس ہوتی ہے, جو صرف ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے, اور رینجرز کو بھی اسٹینڈ بائی کیا جاتا ہے, اور کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں داخلی اور خارجی راستوں پر, تو کس طرح سے کوئی شخص یہاں پر اسلحہ لے کر پہنچ گیا, جس کا ایس ایف حکام کے پاس خاطر خواہ جواب نہیں تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی چونکہ یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور ہم نے ان دونوں افراد کو پکڑ بھی لیا ہے جنہوں نے فائرنگ کی تھی, ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہی بات سامنے آئی ہے کہ جو مارنے والے افراد ہیں یہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں, لیکن ٹیکسی کی بھی چیکنگ ہوتی ہے, تمام گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے, یہ افراد کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کر پہنچ گئے, اس کا نہ تو ایس ایف حکام کے پاس کوئی جواب تھا, نہ پولیس کے پاس کوئی جواب تھا. رینجرز چونکہ اسٹینڈ بائی ہوتی ہے, رینجرز بھی فائرنگ کی آواز سن کے وہاں پر پہنچی, چونکہ رینجرز جو ہے وہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پولیس کے ہوتے ہوئے مداخلت نہیں کرتی, لہٰذا رینجرز نے وہ افراد کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا. اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, اور جو اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا اتنی سخت سیکیورٹی کے علاقے میں, جو کہ ایک طرح کا ریڈ زون ہے لاہور میں جو ایئرپورٹ ہے, اس کے باوجود دو افراد کو کس طرح سے قتل کر دیا گیا, اور دونوں کے جو دونوں افراد ہیں لاہور کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اس کے لاؤنچ میں یہ فائرنگ ہوئی ہے, جس میں ارشد نامی اور شان نامی جو افراد ہیں یہ عمرے کی ادائیگی کے بعد پہنچے تھے, اور ان دونوں کے افراد کے سروں میں گولیاں مار کر ان کو قتل کیا گیا ہے.
بہت بہت شکریہ ضیاء ہمارے ساتھ سے لاہور سے. جیسے جیسے اس بارے میں مزید تفصیلات ہوں گی, جیسا کہ بتا رہے تھے ضیاء صاحب کہ انہوں نے انتظامیہ سے پوچھا کہ ایئرپورٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو صورتحال ہے, واقعی ہمارا بھی یہ سوال ہے, کسی کا بھی ہوگا کہ اندر اسلحہ کیسے جا سکتا ہے, تو جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے. آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. خیبر پختونخوا کے دو مختلف اضلاع میں بدھ کو ایک ہی روز 5 بچوں کے پولیو سے متاثر ہونے سے صوبے میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 31 جبکہ ملک بھر میں یہ تعداد 37 تک جا پہنچ جی. حکام اس کی اصل وجہ غلط فہمی پر مبنی پروپیگنڈے کی زد میں آنے والے والدین کی جانب سے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلوانا قرار دیتے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ علماء کرام انسداد پولیو مہم کو دینی فریضہ سمجھ کر بچوں کی زندگیوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کو یقینی بنانے میں کردار ادا کریں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی دو مختلف اضلاع میں بدھ کو ایک ہی روز 5 بچوں کے پولیو سے متاثر ہونے کی تصدیق کے ساتھ صوبے میں پولیو سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 31 ہو گیا ہے, جبکہ رواں سال ملک بھر میں یہ تعداد 37 تک جا پہنچا ہے. خیبر پختونخوا کے انسدادی پولیو کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے جاری کردہ بیان کے مطابق متاثرہ مریضوں میں 4 بچے اور 1 بچی شامل ہے. متاثرہ مریضوں میں سے 3 کا تعلق جنوبی ضلع بنو اور 2 کا شمالی پہاڑی ضلع تورغر سے بتایا جاتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ 5 بچوں کو والدین کے انکار کے باعث پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلوائے گئے تھے. ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سربراہ کامران احمد افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں پولیو سے متاثرہ مریضوں میں اضافے کو تشویشناک قرار دیتی ہوئی کہا,
یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے ان کو اتنا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کہ جو اس کو بار بار کر رہے ہیں اور اپوز کر رہے ہیں, کہ اس پروجیکٹ سے, اس انیشیٹو سے, اس پبلک ہیلتھ انیشیٹو سے کسی اور کا فائدہ نہیں ہے, ان کے اپنے بچوں کا فائدہ ہے, اور اگر نقصان کی بات کریں تو اس سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہے, ہمارے بچوں کو نقصان ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس لڑی میں ہم ہر ایک کو پروئیں, ہر ایک کو سینسٹائز کریں, سب کی مسکنسپشن اس میں دور کریں, اور اس کے لیے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسی ویکسین کے ساتھ یہ وائرس پوری دنیا سے ختم ہوا ہے.
پشاور ہی کے ایک معتبر عالمی دین نے تو سرکاری عہدیداروں کی جانب سے امداد پولیو مہم میں شریک ہونے کے لیے رابطے کی تصدیق کی، مگر انہوں نے حکومت کو امداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے رویہ اور طریقہ کار میں بہتری لانے سمیت کئی ایک مشورے دیے ہیں۔ کامران احمد افریدی کا کہنا ہے کہ علماء کرام کو امداد پولیو مہم دینی فریضہ سمجھ کر کردار ادا کرنا چاہیے۔
ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے، ہماری کم علمی کی وجہ سے، ہمارے عقل و فہم اور اپنے کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے آج یہ وائرس پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ دوبارہ ہمارے سے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ ابھی تو ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس بارود پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بچوں کو ہم بچا سکیں اس میں بچانا چاہیے ہمیں۔
پاکستان اور افغانستان دنیا کی دو واحد ممالک ہیں جہاں پر اب بھی پولیو کی جراثیم پائے جاتے ہیں، اور حکومت نے افغانستان سے پاکستان آنے والے ہر شخص کے لیے انسداد پولیو کی قطرے پینے کو لازمی قرار دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
درہ سندھ کے ڈیلٹا اضلاع میں پانی کی کمی کے خلاف کسانوں نے 7 روزہ پیدل مارچ کیا۔ ضلع بدین اور ٹھٹھا میں زراعت میں استعمال ہونے والے پانی کے ساتھ پینے کے پانی کا بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ دریائے سندھ سے ان دونوں اضلاع کو 55% سے بھی کم پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹہ اور بدین کے کسانوں نے 7 روزہ پیدل مارچ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کی شدید کمی کے باعث نہ صرف زراعت بلکہ معمولات زندگی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض علاقوں میں لوگ پینے کے پانی کی بھی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ ضلع ٹھٹہ میں دریائے سندھ کے ڈیلٹائی علاقے کھارو چھان سے شروع ہونے والا یہ احتجاجی پیدل مارچ 7 روز میں تقریباً 120 کلومیٹر کا راستہ طے کرنے کے بعد مکلی پہنچا۔ مکلی میں اس معاملے پر ہونے والی کانفرنس کے انعقاد کے دوران شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پیدل مارچ کے آرگنائزر امداد بروہی نے کہا کہ نہ صرف صوبے کے جنوبی حصے میں واقع بڑے شہروں بلکہ دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں بھی پانی کی کمی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ نہری پانی صرف باثر زمینداروں کو فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ غریب کسانوں کی زمینیں پانی کے بغیر ہیں، جس سے گندم اور چاول کی فصل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امداد بروہی نے الزام عائد کیا کہ پانی کی یہ کمی مصنوعی ہے۔
ہاں، 40 تحصیلوں میں پانی کا ایک جو قطرہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ سارے پانی جو ہے، ایک تو پانی کی قلت ہے، دوسرے جو باسر لوگ ہیں، فش فارمر ہیں، ان کو پانی دیا جاتا ہے، اور ٹیل لینڈ ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو ساری دریاؤں جو ہیں سوکھ گئی ہیں، ذرائع تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی وہاں یہ صورتحال یہ ہے کہ پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہے جو کنویں کا، جو ہینڈ پمپس کا، وہ بھی جو ہے کڑوا ہو گیا ہے۔
مارچ کے شرکا کا کہنا ہے کہ حال ہی میں مرمت کیے گئے واٹر کورسز میں تکنیکی خرابی ہونے کے باعث نہروں کے آخری سروں تک پانی نہیں پہنچ پا رہا، جس کی وجہ سے فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب حکام ان اضلاع میں پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کی وجہ دریائے سندھ میں پانی کی کمی کو قرار دیتے ہیں۔ سندھ اریگیشن اینڈ ڈرینیج اتھارٹی کے ترجمان حزب اللہ منگریو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں پانی کی کمی مئی کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر چاول کی کاشت کے ماہ یعنی جون، جولائی اور اگست تک یہ کمی مزید بڑھ جاتی ہے۔ حزب اللہ منگریو کے مطابق ضلع بدین اور ضلع ٹھٹہ کے علاوہ کراچی کو پانی کی فراہمی میں دریائے سندھ پر واقع کوٹری بیراج سے کی جاتی ہے، لیکن چاول کی کاشت کے موسم میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث ان علاقوں میں پانی کی فراہمی میں یقینی طور پر کمی آتی ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت نے حال ہی میں 110 ملین ڈالرز کے مختلف منصوبوں کے ذریعے بدین اور ٹھٹہ کے اضلاع کی نہروں کو پختہ کیا ہے۔ یہ کام اس علاقے میں تقریباً 2 صدی بعد کیا گیا ہے۔ حزب اللہ منگریوں نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ نہروں کی پختگی کے دوران تکنیکی مسائل پیدا ہوں، جس کی وجہ سے نہروں کے آخری سرے تک پانی کی فراہمی میں مشکلات درپیش آ رہی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت سندھ کوشاں ہے، اور بدین کو پانی فراہم کرنے والی وارہ کینال پر محکمہ آپاشی جلد ہی کام شروع کرنے والا ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان کے صوبہ سندھ کو اس وقت 50% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور دیگر عوامل کی بنیاد پر صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان پانی کی کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبے ہیں۔ پاکستان میں پانی کی کمی کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے ادارے UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2025 تک پانی کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس کے لیے فوری نوعیت کے اقدامات، جن میں پانی کے ذخائر بڑھانا اور پانی کی فراہمی میں نقائص دور کر کے اس کا ضیاع بچانے جیسے اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کل 4 جولائی کو امریکہ برطانیہ سے اپنی آزادی کی سالگرہ منا رہا ہے. یہ دن ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. تاہم اس سال کی تقریبات کئی لحاظ سے مختلف ہوں گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لنکن میموریل کی سیڑھیوں سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور فوجی ٹینکوں اور اوپر پرواز کرنے والے جیٹ طیاروں کی موجودگی کا حکم دیا ہے. امریکی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور کچھ صدر پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک قومی جشن کو اپنی 2020 کی انتخابی مہم کے ایک حصے میں بدل دیا ہے. تفصیلات ازلیٹس کا ہوک کی رپورٹ میں شہناز عزیز سے سنیے.
سمین, یہاں امریکہ میں یوم آزادی یعنی 4 جولائی کی تقریبات میں جنگی ٹینک, بختر بند گاڑیاں یا فضا میں پرواز کرنے والے لڑاکا جیٹ طیارے نظر نہیں آتے اور نہ ہی اس موقع پر کوئی صدارتی تقریر ہوتی ہے. تاہم صدر ٹرمپ ایک ایسے جشن کے بارے میں پرعزم ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوج کو توقیر دینا چاہتے ہیں. نکتہ چینی کرنے والے ان کو ایک ایسی تعطیل کو سیاسی رنگ دینے کا الزام عائد کر رہے ہیں جو روایتی طور پر امریکہ میں ہر ایک کو متحد کرتی تھی. کچھ لوگ صدر کو دیکھنے کے اس موقع کا خیر مقدم کر رہے ہیں. کینسس سے آئے ہوئے ایک سیاح جان ویگل ان میں سے ایک ہیں.
I think it's he's a president and he has the obligation to talk to the people and if that's what he wants to do and if he wants to do it on the
میرا خیال ہے کہ وہ صدر ہیں اور ان پر لوگوں سے بات کرنے کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور وہ لنکن میموریل کی سیڑھیوں سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں. سمن, صدر ٹرمپ واضح طور پر پیرس میں ہونے والی قومی دن کی اس پریڈ سے متاثر ہیں جس میں انہوں نے سن 2017 میں شرکت کی تھی, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن میں ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ ہفتے جاپان میں G20 کے اجلاس کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے انہیں ماسکو کے سرخ چوک میں جنگ عظیم دوم میں فتح کی پریڈ میں شرکت کی دعوت دی تھی جو 2020 میں ہوگی. پوتن کے مشیر یوری نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس تجویز میں بہت دلچسپی لی ہے.
We have invited the President of the United States to visit us for the 75th anniversary of the
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر کو جنگ عظیم دوم کی فتح کی آئندہ برس 9 مئی کو ہونے والی 75th اینیورسری میں شرکت کی دعوت دی ہے, اور امریکہ کے صدر نے اس پر انتہائی مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے. کچھ امریکی عوام ان ملٹری شوز کے امریکی ٹیکس دہندگان پہ پڑنے والے اخراجات پر سوال اٹھا رہے ہیں, اور وہ فوجی طاقت کے مظاہرے کے لیے ٹرمپ کے انتخاب سے خوش نہیں ہیں. مخالفین نے نیشنل مال پر ایک دیو قامت بیبی ٹرمپ بلون لانے کی اجازت حاصل کی ہے جو اسی طرح کا ہے جیسا صدر کے لندن کے دورے کے مظاہروں میں لایا گیا تھا. اس کا امکان ہے کہ واشنگٹن میں آنے والے سیاحوں کو توقع سے زیادہ تفریح کا موقع ملے گا. میزوری سے آنے والے ایک اور سیاح جیسن بیلٹ کہتے ہیں,
We're here on a 3-week road trip from Kansas City, Missouri. Just we come up here for 4th of July, see the fireworks.
ان کا کہنا ہے کہ ہم میزوری کے شہر کینسس سٹی سے 3 ہفتے کے روڈ ٹرپ پر یہاں آئے ہیں. اس بار ہم یہاں 4 جولائی کی آتش بازی کا تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں. سمن, واشنگٹن میں 4 جولائی کو ہونے والا آتش بازی کا مظاہرہ امریکہ میں سب سے زیادہ قابل دید مظاہرہ ہے. صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس سال یہ مظاہرہ ہمیشہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑا ہوگا. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں قید پاکستانی شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں آج تک اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ پاکستان نے عافیہ کی رہائی کے لیے کوئی باضابطہ کاغذی کارروائی کی ہو. سارا زمان کی فوزیہ صدیقی کے وکیل اسٹیو ڈاؤن سے گفتگو.
امریکہ میں قید پاکستانی شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے وکیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہیں آج تک اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ پاکستان نے عافیہ کی وطن واپسی کے لیے کوئی باضابطہ کاغذی کارروائی کی ہو. عافیہ صدیقی کا امریکہ میں اپنا کوئی وکیل نہیں کیونکہ وہ اب تک کسی وکیل کی مدد دینے سے انکار کرتی رہی ہیں. لیکن سٹیو ڈاؤنز وہ وکیل ہیں جو 2015 سے امریکہ میں ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور عافیہ کی رہائی کے سلسلے میں پاکستان اور امریکہ میں کوششیں کرتے رہے ہیں. گفتگو میں سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جب پاکستان میں حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے سے مسلسل باخبر ہیں تو پھر ایسے میں کاغذی کارروائی کا نشان نہ ہونا انہیں کیا ظاہر کرتا ہے؟
جہاں تک میں جانتا ہوں پاکستان نے کبھی متعلقہ امریکی عہدیداروں کو کوئی کاغذی درخواست نہیں دی, اور اس سے مجھے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان میں کہیں کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ عافیہ وطن واپس آئے.
لیکن پھر دوسری جانب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ کاغذی کاروائی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں جا رہا.
مجھے اندازہ ہے کہ بہت کچھ بات چیت کے ذریعے کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ پاکستان مخصوص حالات میں عافیہ کو واپس لینا چاہتا ہو اور امریکہ بھی مخصوص شرائط پر اسے واپس بھیجنا چاہتا ہو, لیکن پھر بھی کوئی وجہ نہیں کہ اس کی واپسی کے لیے باضابطہ درخواست نہ دی جائے.
اس وقت کتنا امکان ہے کہ عافیہ افغان طالبان اور امریکہ یا پھر پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے کسی تبادلے کا حصہ بن جائیں؟
مجھے بہت امید ہے کہ اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں لوگ مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ آپ عافیہ کو واپس لائے بغیر پاکستان میں امن نہیں لا سکتے. وہ زخموں پر مرہم رکھنے کے عمل کا حصہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسے اب بھی ایک بہت اہم ٹارگیٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اور فریقین یہ حساب لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے اس کے بدلے میں کیا لے سکتے ہیں. یہ ایک طرح کا بازار ہے.
آپ نے عافیہ کی سزا میں کمی کی درخواست دی تھی جو قبول نہیں ہوئی. یہ درخواست کس بنیاد پر دی گئی اور کیوں نامنظور ہوئی؟
اس کی بنیاد یہ تھی کہ فیصلہ شواہد سے مطابقت نہیں رکھتا اور مقدمہ بھی منصفانہ نہیں تھا. ہم نے صدر اوباما کے دور کے آخر میں یہ درخواست دی تھی, اگر قبول ہو جاتی تو عافیہ وطن واپس جا سکتی تھی, لیکن اب سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہمیں نوٹس ملا کہ درخواست مسترد ہو گئی کیونکہ اس پر عافیہ کے دستخط نہیں تھے. درخواست میرٹ پر مسترد نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو آگے اس لیے نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ عافیہ نے اس کی اجازت نہیں دی.
اگر عافیہ کے دستخط ہوتے تو کیا درخواست منظور ہو جاتی؟
اس بارے میں کچھ کہنا ہوگا.
Did you at any point, کیا کوئی ایسا لمحہ آیا ہے اب تک جب آپ کو لگا ہو کہ عافیہ رہا ہو سکتی ہیں؟ عافیہ could be released.
I would say the closest I ever felt.
قریب ترین لمحہ وہ تھا جب میں 2015 میں پاکستان گیا. وہاں کئی وزراء سے ملا جنہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے کرنے والے ہیں, یہ کام ہو جائے گا. لیکن پھر ایسا ہوا نہیں کہ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہ تمام قصہ ایک معاہدہ طے کر کے قیدیوں کا تبادلہ کرنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے.
ٹرین اسٹیشنوں میں کوئی پیسے کمانے کے لیے گا رہا ہو یا کوئی دھن بجا رہا ہو تو لوگ ترس کھا کر کچھ پیسے دے جاتے ہیں, لیکن نیو یارک کے زیر زمین ٹرین سسٹم میں پرفارم کرنے کے لیے پہلے آڈیشن دینا پڑتا ہے, پھر سلیکشن ہوتا ہے اور اسپاٹ ملتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نیو یارک کے سب وے میں سفر کرنا خاصا انٹرٹیننگ ہوتا ہے. ارم عباسی کی رپورٹ.
یہ گلوکار نیو یارک کے مصروف ٹرین اسٹیشن پر گانے گا رہے ہیں. ان اہم اور مصروف جگہوں پر اپنا اسپاٹ لینا آسان نہیں. یہ جگہ حاصل کرنے سے پہلے انہیں آڈیشن میں حصہ لینا پڑتا ہے. میوزک انڈر نیو یارک پروگرام یہ آڈیشنز 1985 سے منعقد کر رہا ہے. 400 سے زیادہ میوزیشنز اس پروگرام کے تحت نیو یارک کے اسٹیشن پر پرفارم کر چکے ہیں, جبکہ ہر سال کئی نئے چہرے متعارف کرائے جاتے ہیں. یہاں اسپاٹ حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے.
آپ کو پتا ہے نا, دنیا بھر سے لوگ اس ٹرین اسٹیشن اور نیو یارک میں گانا گانے اور گھومنے آتے ہیں, اور ایک میوزک بنانے والے انسان کے طور پر اگر میں 5 سیکنڈ کے لیے بھی ان کو اپنا میوزک سنا دوں تو یہ وہی ہے جو ہر میوزک بنانے والا کرنا چاہتا ہے.
آپ ان مسافروں کو نہیں جانتے, ہر کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. بیشتر غصے میں بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ جلدی میں ہیں, لیکن جب مجھے ہمت ملی تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, اور جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو مجھے مزید اعتماد ملا. میں نے لوگوں کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں بہتر تعلق بنایا.
گلوکاروں کو کوالٹی, دھن اور شخصیت کی بنیاد پر چنا جاتا ہے, لیکن ایک اہم معیار یہ بھی ہے کہ اتنی اونچی آواز ہو کہ گانا ٹرین کی آواز میں نہ دبے. پروگرام چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ججز بہت شفاف ہیں اور مختلف شعبوں سے آتے ہیں. ان میں پروڈیوسرز, میوزیشنز اور مینیجرز بھی شامل ہیں.
مجھے میوزک اور آرٹ ٹرین اسٹیشن میں بہت پسند ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اکیلے چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن اچھا نہ گزرا ہو, مگر آپ پھر کوئی گانا سنتے ہیں یا جیسے آپ کی نظر کسی خوبصورت پینٹنگ پہ پڑتی ہے.
یہ دونوں گلوکار پہلے آڈیشن کے بعد ہی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. یہ دونوں 7 مختلف زبانوں میں گانے گاتے ہیں اور نیو یارک کو جارجیا کے میوزک کا مزہ بھی دیتے ہیں. اس آڈیشن میں نظر آنے والی ڈائیورسٹی نیویارک کی صحیح ترجمانی کرتی ہے.
اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اوورسیز پاکستانی خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں آباد پاکستانی اپنے آبائی ملک کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں اگر پاکستانی حکومت انہیں اسٹرکچرڈ طریقے سے استعمال کرے. یہ کہنا تھا شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کالج کے پروفیسر اور اس کے سابق چیئر پرسن پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا، جنہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کچھ ٹھوس تجاویز بھی پیش کی.
میرا اس میں جو پریزنٹیشن تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں 10 سے 15 اسمال انڈسٹریل یونٹس لگ سکتے ہیں، فوڈ پروسیسنگ کے، فارماسیوٹیکل کے، ڈیری کے، پرسنل کیئر کے، صرف ان چیزوں کے جو چیزیں نہ صرف دنیا میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں بلکہ یہ لوکل لوگوں کو ایک کوالٹی پروڈکٹ مل سکتی ہے. اور پاکستان کے ہر تحصیل کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں کہ ان کے اپنے رشتے دار یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے، تو وہ جب ایک پارٹنرشپ میں جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کی 70% فائنینسنگ ہم یورپ اور امریکہ سے اگر ہم ارینج کر دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس انڈسٹریلائزیشن پروسیس میں نہ صرف گورنمنٹ کا خرچہ نہیں آئے گا، لیکن گورنمنٹ کی صرف ہم ایک چیز میں چاہیں گے اور وہ ہے دو چیزیں، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر. اگر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر اگر مل جاتا ہے تو پاکستان کی ہر تحصیل کے اندر یہ 10 سے 15 انڈسٹریل یونٹس رکھ سکتے ہیں ود ان سکس منتھ. اور آپ یقین کریں کہ 1 سے 2 سال میں پاکستان ایک بہت اچھی انڈسٹریلائزیشن میں جا سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اس سے. اور اس میں جو ایک بڑی چیز جو میں اس میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جس طریقے سے دنیا میں کنسپٹ امریکہ نے کریٹ کیا ہے فرینچائز کا، تو ہم اس کو ایک امریکن اور یورپین اگر ہم فرینچائز کے طور پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس کا اس قدر اس میں سیکورٹی بھی ہوگی لوگوں کے لیے کہ ان کا پیسہ نہیں ڈوبے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو کہ اسمال بزنس کو فائنینس کرتے ہیں، جس کو کہ آج تک ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول کے اوپر کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ اس کا سارا بینیفٹ بڑے انڈسٹریلسٹ ہی لے کے جاتے رہے.
اور وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کی وزارت کے ترجمان تصدق حسین نے کہا کہ موجودہ پاکستانی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے، جن میں سے 2 اقدامات قابل ذکر ہیں.
تو ہم نے ویب سائٹس جو ہیں وہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے بنائی ہیں. ایک کا نام ہے جی نیا پاکستان کالنگ. نیا پاکستان کالنگ میں تمام وہ پاکستانی جو کہ کسی بھی کوئی بھی سکل سیٹ رکھتے ہوں یا جو کوئی کسی اپنے فیلڈ میں جو ہے وہ بار ایکسیلنس ہو وہ اس میں اپنا سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے تمام اداروں کو یہ جو ہے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی کوئی بار ایکسیلنس ہے تو وہ اپنا سی وی اگر اپلوڈ کرتا ہے تو آپ اس کو ایز اے ڈائریکٹر جو ہے اس کمپنی کے اوپر آپ کو لینا پڑے گا تلقہ ادارے سے. اس کے علاوہ ہم نے ایکسکلوسیولی فار اوورسیز پاکستانی ایک ہم نے کال سرزمین کے نام سے ایک ویب پورٹل جو ہے وہ بنایا ہے. اور اپنی کوئی بھی شکایت ہے، کوئی آپ کی تجویز ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہاں پہ آپ جو ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ تجویز آپ کو اور 24 آورز کے میں آپ کو اس کا جواب اکنالجمنٹ دی جائے گی.
یہ تھے اوورسیز پاکستانی کی وزارت کے ترجمان تصدق حسین. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار کچھ خبروں کی سرخیاں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکہ نے پاکستان میں سرگرم کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیموں کی عالمی فہرست میں شامل کر دیا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد کی تنظیم قرار دینے کا اقدام تنظیم کی طرف سے پاکستان میں چینی تنصیبات اور دیگر اہداف کو نشانہ بنانے پر کیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے بی ایل اے کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی سی ڈی ڈی کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور 12 دیگر افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. سی ڈی ڈی کے ترجمان کے بیان کے مطابق کالعدم جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کے لیے مالی وسائل جمع کرنے کے الزام کے تحت 23 مقدمات درج کیے گئے ہیں. افغانوں کے درمیان امن مذاکرات 7 اور 8 جولائی کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہوں گی, جس کی میزبانی مشترکہ طور پر قطر اور جرمنی کریں گے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بظاہر یہ بات چیت طالبان کی شرائط پر ہو رہی ہے, کیونکہ اس بات چیت میں کابل حکومت کا کوئی نمائندہ سرکاری حیثیت میں شرکت نہیں کرے گا. بھارت میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے عام انتخابات میں اپنی پارٹی کی مسلسل دوسری شکست کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے. گاندھی دسمبر 2017 سے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر رہے ہیں اور اس فعال سیاسی خاندان کے ایسے چوتھے فرد بننے کی کوشش کر رہے تھے جو وزیراعظم منتخب ہو سکے. اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں یورینیم کی بلند تر سطح پر افسودگی شروع کر دے گا اگر اسے 2015 کے سمجھوتے پر دستخط کرنے والوں کی طرف سے پابندیوں میں مزید نرمی نہیں دی جاتی. اس کے ساتھ ہی بہجت کو خبریں ختم کرنے کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ ایڈیٹر مدثرہ منظر, پروڈیوسر انجم ہیلٹ گل اور انجینئر پیٹر ہنڈلی تھے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.